أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ناظرین محترم, آپ سب کو نور بلا ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں سنا کہ یہ بیان کیا گیا کہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک لکائے الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کتنا مہم اور اہم ہے, اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے لیے چار مراحل ہیں, اور ان میں سے پہلا مرحلہ تخلی کا ہے. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں تہذیب نفس کے لیے جو موانع ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس تخلی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تہذیب نفس, سیر و سلوک اور اس کی منازل ہیں, جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین متحری کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا. اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ جب انسان ذکر ہوا یہ کہ جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہوا, یعنی غفلت کے حجابوں سے جب یہ آزاد ہوا, تب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہی نستعین وہو خیر الناصر المعین. مشکور ہوں کہ ایک بار پھر اس پروگرام میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. ہماری گفتگو تہذیب نفس کے حوالے سے یہاں پہنچی تھی کہ انسان اپنے نفس کی تہذیب کے لیے اور سیر و سلوک کے لیے کچھ منازل ہیں, کچھ مراحل ہیں, ان منازل کو طے کرنا چاہیے. اور ہم نے تمام منازل کو چار منزلوں میں, چار مرحلوں میں خلاصہ کیا تھا. سب سے پہلا مرحلہ تخلی کا تھا, جس کو تخلیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس مرحلے کے اندر انسان اپنی جان سے ان تمام چیزوں کو دور کرے جو انسان کی اس تہذیب نفس کے حوالے سے اس کے لیے رکاوٹیں ایجاد کرتی ہیں,
موانع ہیں, یعنی
جو اس کے لیے موانع ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو, کیونکہ غفلت درواقع انسان کو حجابوں میں رکھ دیتی ہے. غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے. لہٰذا انسان جب غافل ہوتا ہے تو وہ اپنے ہدف سے دور ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس عالم کے اندر کیوں آیا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے. اور جیسا کہ بعض روایات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ الغفلۃ ذلال النفوس, کہ یہ غفلت ہی ہے کہ جو انسان کے اس نفس اور روح کی گمراہی کا باعث ہے, کہ جس کو ہم نے مفصل گزشتہ گفتگو کے اندر بیان کیا تھا. اب جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنے ہدف کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس عالم کے اندر اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لقائے پروردگار تک پہنچے, اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرب الہی تک پہنچے, تو اس مرحلے کے بعد اب جو اسے کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے نفس, اپنے روح کی تطہیر کرنی چاہیے. یعنی دوسرے مرحلوں میں کہ جن آلودگیوں میں وہ گھر چکا ہے, کہ بالخصوص گناہ کی آلودگی ہے, انسان اس گناہ کی آلودگی سے خود کو پاک اور منزہ کرے. کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر اس کے تمام حسنات کے آگے ایک تیز چاقو کا کام کرتی ہے. گناہ کے حوالے سے جو ہمیں روایات کے اندر بھی اسی طرح کی تعبیر ملتی ہے, جیسا کہ روایت کے اندر ہے کہ ان الرجل یذنب الذنب, جب انسان گناہ کرتا ہے, فیحرم صلاۃ اللیل, تو اس کا اور بہت سارے اس گناہ کے آثار ہیں, اثرات ہیں برے جو انسان پر پڑتے ہیں. ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ نماز شب سے وہ انسان محروم کیا جاتا ہے. وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينَ فِي اللَّحْمِ, اور اس روایت کے اندر جو شاہد مثال ہے وہ یہی جملہ ہے کہ یہ جو برا عمل ہے انسان کا, یہ جو گناہ ہے انسان کے وجود کے اندر جو تحقق پاتا ہے, یہ اس چاقو سے بھی بہت بڑا تیز ہے کہ جو ایک گوشت کے اندر اتر کر جو چاقو اس گوشت کو ٹکڑے کر دیتا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے. یعنی یہ گناہ انسان کے وجود کے اندر انسان کی اطاعت کے مرحلے کو, انسان کی فرمان برداری کے جذبے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, اور انسان پروردگار کے آگے نافرمان بن جاتا ہے اور پھر وہ آلودگیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہ اور اس کے بہت سارے اثرات ہیں، ہم نے گزشتہ ماہ مبارک کے اندر اسی گناہ کے سلسلے میں جو یہاں پر گفتگو انجام پائی تھی ان کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ گناہ کیا اثرات انسان کے وجود پہ چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے تو اب انسان کو اس مرحلے میں چاہیے کہ اپنی تطہیر کرے، خود کو پاکیزہ کرے۔ اب یہ جب انسان اپنے آپ کو ان گناہ کی آلودگیوں سے پاک کرے گا، پاکیزہ کرے گا، تو یہاں پر سب سے جو مہم قدم ہے وہ یہ کہ انسان استغفار اور بارگاہ الہی میں توبہ کرے، کہ جس کے لیے قرآن مجید کی اگر آیات کی طرف ملاحظہ کریں ہم تو وہاں پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے صاحبان ایمان خدا کی جانب واپس پلٹ آؤ، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو سب کے سب، لعلکم تفلحون، کہ شاید تمہاری نجات، تمہاری فلاح اسی ذریعے ہے، اسی توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے ہے۔ اور کس طرح توبہ کرنی چاہیے؟ جیسے کہ خود توبہ کی معنی کیا ہے، توبہ کی معنی یہ کہ انسان پلٹ آئے ذات پروردگار کی طرف، یعنی ان آلودگیوں کو استغفار کے ذریعے اپنے آپ سے دور کرے، اس کا جبران کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر آئے۔ کیسی توبہ کرے، یہی بھی قرآن مجید کی چونکہ مفصل گفتگو ہماری ہو چکی ہے پہلی نشستوں کے اندر، لہذا ہم توبہ کے حوالے سے فقط کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح کی توبہ کرے انسان۔ پھر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص دل سے توبہ نصوح انجام دے،
مخلص ہو کے توبہ۔
بالکل، توبہ نصوح کے بارے میں دوبارہ روایات کے اگر ہم اندر چلے جائیں کہ توبہ نصوح کیا ہے، کس توبہ کو توبہ نصوح سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر امام علی علیہ السلام کی ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جو اسی توبہ کے شرائط کو بھی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ امام سے سوال کیا گیا کہ مت توبۃ النصوح، کہ آغا آپ فرمائیں کہ توبہ نصوح کیا ہے، تو میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں کہ ندم بالقلب، توبہ جو ہے وہ ندامت ہے قلبی اعتبار سے، کہ انسان اپنے دل سے پشیمان ہو بارگاہ الہی میں، و استغفار باللسان، اور پھر اپنی زبان کے ذریعے بارگاہ الہی میں مغفرت طلب کرے، والقصد علی ان لا یعود، اور یہ اس کے وجود میں عزم اور ارادہ تحقق پائے کہ وہ پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا، پھر وہ اس گناہوں کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ تو ان تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ انسان بارگاہ الہی میں آئے اور یہ توبہ کرے۔ پھر توبہ کے اپنے مراحل ہیں، پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان جب گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو انہی گناہوں کی نسبت خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، استغفار کرے، یہ ایک پہلا مرحلہ ہے توبہ کا۔ پھر جو متوسط مرحلہ ہے، درمیانی مرحلہ ہے اس توبہ کا، وہ یہ کہ انسان حتیٰ ان تمام جو مستحبات چیزیں ہیں، جو اولویات ہیں جن کو خدا کی نزدیک انجام دینا بہتر جانا گیا ہے خدا کے لیے، ان مستحبات کو جب انسان ترک کرتا ہے تو خود اس مستحب کو ترک کرنے کے سلسلے میں بھی بارگاہ الہی میں آ کر وہ استغفار کرے اور توبہ کرے۔ پھر اس سے بھی شدید تر جو مرحلہ ہے توبہ کا، کہ خاصوں کا مرحلہ بیان کیا گیا ہے، یہ وہ یہ کہ چونکہ حجابات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان اور خداوند متعال کے درمیان جو اس انسان کے لیے حجاب بنتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ظلمانی حجاب جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، بہت ساری آلودگیاں، بہت ساری ظلمتیں وہ حجاب بنا دیتی ہیں، کچھ حجابات نورانی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس مرحلے میں ایک مرتبہ توبہ کا یہ کہ انسان حتیٰ ان نورانی حجابوں کو بھی دور کرے اپنے اور ذات پروردگار کے
جو عبد اور معبود کے میں،
جی بالکل۔ تو لہٰذا یہ مراحل ہیں توبہ کے، انسان اس مرحلے میں جب خواب غفلت سے بیدار ہوا، خواب غفلت کو بعض روایات کے اندر یعنی جان کی آلودگی اور میل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کہ ایک دعا کے اندر امام مناجات شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ ولتطہیر قلبی من اوساخ الغفلہ، کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کر شکر بجا لا رہے ہیں کہ یہ آپ کا شکر کہ میری قلب اور جان کو غفلت کی میل اور آلودگی سے پاک کر دیا۔ تو وہ غفلت کی جو انسان کی جان پر میل بنا دیتی ہے، آلودگی بنا دیتی ہے اور انسان کو گناہوں میں گرفتار کر دیتی ہے، تو یہاں پر ضروری بنتا ہے کہ انسان ان گناہوں کے سلسلے میں بارگاہ الہی میں آ کر توبہ اور استغفار کرے۔
ماشاءاللہ، نہایت ہی آپ نے عمدہ طریقے سے بیان فرمایا کہ واقعاً خواب غفلت کے بعد جو دوسرا قدم ہے ایک سالک کا، وہ توبہ کرنا ہے۔ اسی تناظر میں یہ کہ بعض عرفا نے اس طرف بھی جو ہے اشارہ کیا ہے کہ ایک چیز ہے مراقبت، کہ ایک انسان نے توبہ کر لی، اب کس طرح جو ہے تہذیب نفس اور جو سیر سلوک ہے اپنے نفس اور جو ہے روح کے اعتبار سے اس کی کیسے مراقبت کرے، یہ مراقبہ کیا ہے؟
جی بالکل، بہت خوبصورت سوال ہے. چونکہ منازل تو بہت زیادہ ہیں ان تمام سیر و سلوک اور تہذیب نفس کے سلسلے میں، ان تمام سے ہم تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتے کہ، لیکن مراقبت کے حوالے سے جو آپ نے اشارہ کیا، مراقبت یعنی اس سیر و سلوک کے اندر انسان ہر مرحلے کے اندر، کیونکہ مراقبت کے پھر خود مراتب ہیں، درجات ہیں، ہر منزل پر انسان اپنی ان حالات کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کی نسبت مراقبت کرے، یعنی محافظت کرے. مراقبت کی معنی محافظت کی ہے، لیکن کس نوعیت کی محافظت؟ اپنے اعمال کی نسبت محافظت، اپنے کردار کی نسبت محافظت. جب وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر توبہ کرتا ہے بارگاہ الہی میں، اب جب یہ حسنات کی طرف آتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا ہے، تاکہ ان نیکیوں کے ذریعے ان گناہوں کا بھی جبران کر سکے، اور تو یہاں پر یہ جو حالات انسان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، یہ جو بیداری انسان کے لیے پیدا ہوتی ہے، یہاں ضروری ہے کہ انسان مراقبت کرے. مراقبت کرے یعنی اپنے ان اعمال کی محافظت کرے، یعنی اپنی توجہ کو بارگاہ الہی میں فقط خداوند متعال کی طرف مبذول کرے، اس کی طرف جو ہے وہ صرف کرے، اور کسی اور توجہ کو اپنی قلب اور اپنی دل کے اندر جگہ نہ دے. تو لہٰذا مراقبت کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، میں فقط اشارتاً ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ خواجہ عبداللہ انصاری کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی کتاب جو منازل السائرین ہے، جس میں سیر و سلوک کے منازل بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں پر خواجہ اسی مراقبت کو سیر و سلوک کے منازل میں سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک منزل ہے. اب ترتیب کے اعتبار سے چونکہ بہت ساری منازل متعدد کے نوعیت کی ترتیب بیان کی گئی ہیں، یہ ان منازل میں سے بہرحال ایک منزل ہے. مراقبت کی معنی کرتے ہوئے خواجہ فرماتے ہیں کہ المراقبت و دوام و ملاحظت المقصود. مراقبت کیا ہے؟ مراقبت یہ ہے کہ انسان کی جو خداوند متعال کی طرف توجہ ہے، یہ توجہ دائمی رہے، یعنی انسان اس توجہ کو ایک تسلسل دے اور ہمیشہ اس ذات پروردگار کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرے. تو لہٰذا یہ مراقبت کی خواجہ نے تعریف کی،
یعنی توجہ گویا استمراری ہو.
جی بالکل، استمراری ہو، تسلسل ہو اس کے اندر. اور پھر جو مراتب بیان کیے ہیں اس مراقبت کے لیے خواجہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، میں فقط ایک مختصر اشارہ کر دوں ان مراتب کی طرف، کہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو مرتبہ ہے مراقبت کا، وہ یہ کہ مراقبت الحق فی السیر الیہ علی الدوام. پہلا مرتبہ کہ ہمیشہ سالک جو ہے اس سیر و سلوک کا، تہذیب نفس میں جو انسان اپنے نفس کی تہذیب کر رہا ہے، اس سفر کے اندر انسان کی توجہ خدا کی طرف دائمی رہے. اور یہ کس نوعیت کی دائمی توجہ رہے؟ اس طریقے سے دائمی رہے کہ تعظیم مذہل، یعنی اس توجہ میں انسان ذات پروردگار کی عظمت کو اس انداز سے جانے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور جو بھی ہے، اس کی توجہ انسان کو اپنی طرف نہ کھینچے، اپنی پوری توجہ ذات پروردگار کی طرف ہو. پھر مدانات حاملہ، اور یہ قرب پیدا کرے ذات پروردگار کی طرف، اور وہ بھی کیسا قرب؟ ایک ایسا قرب کہ جس میں ما سوا اللہ جو چیزیں ہیں، انسان ان تمام سے دور ہو جائے، ان تمام سے انسان بے رغبت ہو جائے. اور پھر سرور ان باعث، کہ اسی پہلے مرتبے کے اندر جب انسان اس طرح کی دائمی توجہ اپنی پروردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو پھر اسے ایک نشاط، ایک سرور حاصل ہوتا ہے. اور وہ سرور کیسا سرور ہے؟ باعثن، جو اسے اسی بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اسی اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو، جو ذات پروردگار کی طرف توجہ کی کیفیت اور حالت ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. باعثن ابھارتا ہے یہ سرور انسان کو، یہ خوشحالی انسان کو ابھارتی ہے اس بات پر کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی توجہ ذات پروردگار کی طرف رکھے. یہاں پر تو اور مرتبے بھی ہیں، چونکہ اتنی وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس کو تفصیلی طور پر بیان کریں، تو لہٰذا یہاں تک یہ جو مطلب ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے وہ یہ کہ انسان سیر و سلوک کے ان منازل کے اندر مراقبت کرے، اپنے اعمال کی طرف نسبت محافظت کرے. اور پھر بہت ساری آیات بھی ہیں جو اس مراقبت کی طرف انسان کو ترغیب دلاتی ہیں کہ وہ واقعاً اس مراقبت کے مرحلے، تمام سیر و سلوک کے منازل میں اپنے اعمال کی نسبت مراقبت اور محافظت کرے. جیسا کہ آیات کے اندر ہے کہ خداوند متعال لطیف اور خبیر ہے انسان کے اعمال کی نسبت، اور جہاں بھی انسان ہے خدا اس کے ساتھ ہے. اسی طرح جتنی بھی اس طرح کی آیات ہیں، یا جیسے کہ ایک آیت کے سلسلے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عنکبوت کی جو 45 نمبر آیت ہے کہ واللہ یعلم ما تصنعون، خداوند جانتا ہے، آگاہ ہے ان تمام چیزوں سے جو آپ انجام دیتے ہیں. اس طرح کی جتنی آیات ہیں، آغا فرماتے ہیں کہ یہ ترغیب دلاتی ہیں آیات انسان کو اسی مراقبت کی منزل اور مرحلے کے سلسلے میں، کہ انسان اپنے، یعنی دوسرے الفاظ میں بعض ارباب معرفت نے یوں بھی کہا ہے کہ مراقبت یعنی یہ کہ ایک تو انسان جو ہے اپنی توجہ کو ذات پروردگار کی طرف مبذول کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان اس بات کا علم رکھے ہمیشہ کہ محضر الہی میں ہے، ذات پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا روایت کے اندر جیسا کہ بعض نے اس روایت کو اسی مراقبت کے حوالے سے ایک شاہد مثال کے عنوان سے بھی لیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو نصیحتیں ہیں جناب ابو ذر کو، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، او عبد اللہ، خدا کی عبادت کرو، کأنک تراہ، اس طرح کہ جس تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن کنت لا تراہ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، پھر بھی وہ، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ پھر بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا یعنی انسان اپنی توجہ کو فقط ذات الہی کی طرف رکھے، اور پھر خود ذات الہی کی جو نگاہ ہے اور جو توجہ ہے انسان کی طرف، اس توجہ کی طرف بھی انسان کی توجہ ہو کہ جو کام کر رہا ہے، جو فعل انجام دے رہا ہے، پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ پس لہٰذا یہ تقویٰ کے مرحلے میں اپنی حفاظت کرے، یہ تمام مراحل جو سیر و سلوک کے ہیں اس میں اپنی حفاظت کرے، اور پھر روایات کے اندر ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے کہ القلب حرم اللہ، کہ انسان کا جو قلب ہے، انسان کی جو دل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرم الہی ہے۔ بس فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یا بعض روایت میں تعبیر یوں ہے کہ فی حرم اللہ غیر اللہ، کہ بس تم اس حرم الہی میں خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو جگہ مت دو۔ یہ وہ روایت ہے جو انسان کو اس مراقبت کی طرف ترغیب دلا رہی ہے کہ بس کیا کرے انسان، انسان ہمیشہ اس بات کی محافظت اور مراقبت کرے کہ وہ اپنی توجہ کو فقط پروردگار کی طرف معطوف کرے اور مبذول کرے۔ اسی طرح ایک آخری بات کروں گا اس سوال کے تناظر میں کہ بعض ہمارے ارباب معرفت جو ہیں جب مراقبت کی بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیر و سلوک کے منازل کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ مراقبت سے پہلے ایک مشارطہ ہے، یعنی مشارطہ یعنی کیا، یعنی انسان جب صبح ہو تو خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کر تجدید عہد کرے، یعنی خدا سے یہ عہد کرے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جن حسنات کو میں انجام دے رہا ہوں، جو اطاعت اور پیروی کر رہا ہوں، اسی کو تسلسل دوں گا۔ ٹھیک، پھر جب یہ مشارطہ کرتا ہے تو پھر مراقبت کی منزل ہے، یعنی پھر پورا دن انسان اسی اپنے مشارطے کی نسبت، جو اس نے تحدید یعنی عہد کیا ہے، تجدید عہد کیا ہے، اس کی نسبت مراقبت کرے، محافظت کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر اس تمام دن میں، پورے دن کے اندر کہاں پر وہ کوئی نافرمانی کر بیٹھے، اس کی توجہ کسی اور کی طرف جلب ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ مراقبت کرے۔ پھر مراقبت کے بعد جب رات ہو جاتی ہے اور وہ پھر سونے لگتا ہے، تو یہاں پر پھر روایات کہتی ہیں کہ اب جا کر وہ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ پورے دن کے اندر جو اس نے زندگی کی، جو اس نے کام انجام دیے، ان تمام کاموں کا محاسبہ کرے۔ یعنی اس کے حوالے سے میں ایک تعبیر جو امیر المومنین کی ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ عباد اللہ زنوا انفسکم، اے بندگان الہی، اپنے نفوس کا موازنہ کرو، قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ آپ کا موازنہ کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وحاسبوها، ان کا محاسبہ کرو، من قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے، یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں، پھر تو آپ کا حساب و کتاب ہے ہی، اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، آپ اپنے تمام اعمال کا محاسبہ کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت کے اندر، من حاسب نفسہ ربحا، جس نے یہ محاسبہ کیا اس نے فلاح پائی، اس نے نجات پائی، وہ کامیاب ہوا، ومن غفل عنہا خسرا، اور جو اسی محاسبے سے غافل ہوا وہ اس نے نقصان اٹھایا۔ تو یہ اسی کے بعد پھر ایک اور مرحلہ اسی مشارطے، مراقبے اور محاسبے کے تناظر میں بیان کرتے ہیں، وہ معاتبہ ہے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ میں نے خدا سے یہ صبح میں تجدید عہد کیا تھا، پھر دیکھتا ہے کہ میں نے مراقبت بھی کی، محافظت بھی کی، پھر محاسبہ کیا، اگر دیکھتا ہے کہ نہیں، آج کے دن مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اس مراقبت کے سلسلے میں، تو یہاں پر معاتبہ ہے، یعنی انسان اپنے آپ کا مواخذہ کرے، انسان اپنے نفس کو تکلیف دے، اذیت دے، اور یعنی خود کو عذاب دے ان تمام کوتاہیوں کے سلسلے میں کہ جو اس نے بارگاہ الہی میں انجام دیے۔ تو لہٰذا تہذیب نفس کے اندر مراقبے کی یہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔
ماشاءاللہ، نہایت ممنون اور مشکور ہیں कि आपने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की वाकन जिसमें दो टॉक शोज़ बहुत कम हैं, लेकिन किसी हद तक मारफत पैदा करने के लिए आपने नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि देखा कि बुज़ुर्गवार ने तहज़ीब नफ्स और सैर सुलूक के जो मराहिल थे वो बयान फरमाए, और जो मुहिम बात फरमाई आला ने, और अगर खुलासतन उसको बयान किया जाए तो इंसान तौबा करके मुराक़बत भी करे, क्योंकि मुराक़बत के बग़ैर जो लिकाए इलाही की मंजिल तक इंसान नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।